خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
سمن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سمن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذمہ داری انسان کی وہ امتیازی صفت ہے جسے وہ باہر سے لینے سے پہلے خود اپنی فطرت سے حاصل کرتا ہے. ماہرین نفسیات کے بقول ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن بعض بیرونی عوامل اس کی ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں. پس طبیعت جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی، ذمہ داری کا شعور اتنا ہی زیادہ ہوگا. اسلامی تصور میں ذمہ داری انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی. انسان کے بارے میں جہاں ایک طرف کل و نفس بما کسبت رہین، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے کی تلقین ہے، تو دوسری طرف کلکم رام و کلکم مسئولہ، یعنی تم میں سے ہر ایک مسئول اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم جس وقت ذمہ داری کی بات کرتے ہیں یا احساس ذمہ داری کا حوالہ دیتے ہیں، تو ایک اسلامی اور مکتبی فرد ہونے کے عنوان سے ہمیں سب سے پہلے قرآن سے رجوع کرنا ہوگا کہ قرآن ایک انسان، ایک مومن اور انسان کامل کی کیا ذمہ داریاں متعین کرتا ہے. اس حوالے سے عام طور پر جس آیہ کریمہ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ ہمیں ابس اور بلا مقصد اور بغیر ہدف کے پیدا نہیں کیا گیا، اور اس آیت میں ہدف بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدف الا لیعبدون، یعنی عبادت کے علاوہ خلقت کا کوئی دوسرا ہدف نہیں ہے. اب اگر عبادت کی تشریح میں جائیں تو عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. عام طور پر چند مذہبی رسومات کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں، جبکہ دین اسلام میں عبادت کا چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ایک وسیع مفہوم ہے. انفرادی عبادت میں جہاں تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ یا اس طرح کے دیگر مستحبات، تو یہ انفرادی عبادات ہیں. لیکن اس انفرادی عبادت کے بھی اثرات اجتماعی ہوتے ہیں، اور جو اجتماعی عبادات ہیں جس میں ہم حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو یہ اجتماعی عبادات میں بھی سوسائٹی اور معاشرے سے تعلق بنتا ہے. لہذا جب ہم ایک انسان کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو خداوند عالم نے قرآن پاک میں جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ایک اچھے انسان کی خوبیاں بیان کی ہیں، وہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داریاں ٹھہرتی ہیں. خدا ہمارے سامنے ایک اسوہ اور آئیڈیل پیش کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، ایک اچھا مومن اس طرح کا ہوتا ہے. بس ہم نے اس اچھے انسان اور مومن کے راستے پر چلنا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. بزرگان دین ہمیشہ اس طرف متوجہ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے کس اسوہ کو اپنانا ہے. اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کی ایک مثال لیتے ہیں، ان کی شخصیت کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں تو ذمہ داریوں کا تعین ملتا ہے ان کی شاعری میں. ہم ان اشعار کی طرف اگر رجوع کریں جس میں وہ ایک انسان اور مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ صفات گویا ہماری ذمہ داری بن جائیں گی. اقبال کے ہاں مرد مومن، انسان کامل اور حقیقی مجاہد کا جو تصور موجود ہے، وہ اس مسلمان، مومن اور مجاہد کی خصوصیات بتاتے ہیں. اقبال ان صفات کو ایک مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں، گویا اس طرح وہ اپنی شاعری میں ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں. جب وہ مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہیں، جب وہ انسان کامل کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داریوں کا تعین کرتے نظر آتے ہیں کہ تم نے ایسا بننا ہے، تم نے اس راستے کو اپنانا ہے. اقبال کے ہاں چاہے شاہین کا استعارہ ہو، چاہے ایک مجاہد کا استعارہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی شخصیات کے بارے میں گفتگو ہو، اس کے پیچھے بنیادی طور پر ان شخصیات یا اس استعارے میں پیش کی گئی صفات ہیں جو اقبال اپنے مخاطب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں نوجوان نسل پر ایک ذمہ داری عائد کرتے ہیں، گویا وہ نوجوان نسل کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم شاہین کے طور اتوار کو اپناؤ، اور جس انداز سے شاہین اپنی زندگی گزارتا ہے تم اس انداز سے اپنی زندگی گزارو، یا اگر وہ کہیں یہ مرد مومن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو قاری نہیں قرآن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کی ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تم نے ایسا مومن بننا ہے۔ لہذا اقبال کی شاعری میں ذمہ داری کا تعین بڑے وسیع مفاہیم میں ملتا ہے۔ تو سامعین، اب چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سنتے ہیں، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت۔ اسلام کی معرفت کے بعد آپ سن سکیں گے ایرانی مشاہیر، ایرانی مشاہیر کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن ہوگا، اور آخر میں آپ حسب معمول حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں گے۔ تو سنتے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اسفند، 4 رمضان المبارک اور 5 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ اسفند سن 1271 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف محقق علامہ ذبیح اللہ محلاتی محلات شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی علوم انہوں نے اپنے آبائی شہر میں حاصل کیے، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے جید علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 11 سال رہنے کے بعد وہ سامرہ چلے گئے، وہاں انہوں نے شیخ آغا بزرگ تہرانی کے درس سے استفادہ کیا۔ سن 1327 ہجری شمسی میں وہ تہران لوٹ آئے، انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی جن میں ریاحین الشریعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 15 اسفند سن 1364 ہجری شمسی کو 93 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ پندرہ اسفند کو ایران میں یوم شجرکاری قرار دیا گیا ہے، اور اسی دن قابل تجدید قدرتی ذخائر ہفتے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں درختوں کی شاخیں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کو شجرکاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ درختوں سے صحیح استفادہ کیا جائے اور شجرکاری کو فروغ دیا جائے تو پھر جنگل کی لکڑی نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوگی بلکہ درختوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ چار رمضان المبارک سن 576 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور کاتب، شاعر اور علم نحو کے ماہر ابن خراسانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 494 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی علاقے خراسان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے خراسانی کہلائے۔ ابن خراسانی تحصیل علم کی خاطر عراق گئے اور وہیں پر سکونت اختیار کی۔ ابن خراسانی کی تصنیفات میں ان کا 10 جلدوں پر مشتمل دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ چار رمضان المبارک سن 608 ہجری قمری کو قاضی سعید ابن ثناء الملک کے لقب سے مشہور مصری شاعر اور ادیب ابو القاسم ہبت اللہ بن جعفر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 545 ہجری قمری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تصنیفات میں ان کا دیوان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس میں قصیدے اور غزل جیسی مختلف اصناف شامل ہیں۔ ابن ثناء الملک کے مشہور اشعار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور یوم عاشور کے بیان میں کہے گئے اشعار خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ پانچ مارچ سن 1815 عیسوی کو مسمیرزم کے بانی فرانز مسمیر کا انتقال ہوا۔ وہ 1733 میں پیدا ہوئے اور 1766 میں ویانا یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے انسان پر ستاروں کے مقناطیسی اثرات کے بارے میں ایک مقالہ تحریر کیا اور تمام انسانی امراض کا علاج مقناطیس سے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مقناطیسی مادہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ مسمیر کے اس نظریے کے چند کامیاب تجربات کی وجہ سے جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ناقابل علاج امراض میں مبتلا افراد ان کے پاس آنے لگے۔ ویانا کے ڈاکٹروں کی مخالفت کے باعث انہیں ویانا چھوڑ کر پیرس جانا پڑا، جہاں اس طریقے علاج نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ مسمیر نے اپنے اس طریقے علاج کو اینیمل میگنیٹزم یا ہپناٹزم کا نام دیا۔ مسمیر کو پیرس میں بھی ڈاکٹروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پیرس بھی چھوڑ دیا اور اپنی باقی عمر گوشہ تنہائی میں بسر کی۔ پانچ مارچ سن 1827 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر طبیعت الیسانڈرو وولٹا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھیں اور الیکٹرو میٹر مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وولٹا نے برقی بیٹری بھی ایجاد کی، جو انہی کے نام سے معروف ہے۔ آج کل بجلی کی اکائی کو وولٹ کہا جاتا ہے۔ پانچ مارچ سن 1953 عیسوی کو سابق سوویت یونین کے امیر حکمراں جوزف اسٹالن کا 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہو کر بولشیوک سے جا ملے تھے۔ 1913 عیسوی میں زار روس کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کے الزام میں سائبیریا جلا وطن کیے گئے۔ 1917 عیسوی میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی تک اسٹالن سائبیریا میں رہے۔ لینن کی حکمرانی کے دوران اسٹالن اہم عہدوں پر فائز رہے اور لینن کی موت کے بعد کمینوف اور زینیو کے ساتھ سوویت یونین کی قیادت میں حصہ دار بنے، تاہم 1927 میں اپنے دیگر جماعتی حریفوں کو برطرف کر کے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت یونین کے بلا شرکت غیر سربراہ بنے۔ اسٹالن نے پارٹی اور اس کے باہر اپنے مخالفین کو بے دردی سے چن چن کر راستے سے ہٹایا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت عظمیٰ اور فوج کی قیادت بھی خود سنبھال لی۔ پانچ مارچ سن 2016 عیسوی کو امریکی کمپیوٹر انجینئر اور ای میل کے موجد رے ٹاملنسن کا انتقال ہوا۔ وہ 23 اپریل سن 1941 عیسوی کو ایمسٹرڈیم نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سن 1971 عیسوی میں جب وہ بوسٹن میں ایک تحقیقاتی کمپنی میں کام کرتے تھے پہلا ای میل سسٹم ایجاد کیا۔ رے ٹاملنسن نے ماڈرن سوشل میڈیا کی تشکیل کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کی بنیاد پر متعدد انعامات حاصل کیے۔ اپنے 75ویں یوم پیدائش پر رے ٹاملنسن کا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ مدینے میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ۔ انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بددعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقوی کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بے کسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا اور فضیلت و برتری کا معیار تقویٰ اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ درحقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں اور نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہی رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقوی اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہیں جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور اناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
عزیز سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایران کے عظیم عارف ابو سعید ابو الخیر پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں خراسان کے ضلع میہنے میں واقع ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت زیادہ مریدوں کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اسی دیہات میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ محققین نے ابو سعید ابو الخیر کو ایران کا سب سے پہلا عارف شاعر اور انہیں دوسرے دو عظیم شعراء یعنی سنائی اور عطار پر مقدم قرار دیا ہے۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابو الخیر کی تین کتابیں یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید، حالات و سخنان ابو سعید اور مقامات ابو سعید۔ عرفان حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو جہان کے حقائق سے پردہ اٹھانے اور انسان اور حقیقت کے باہمی ربط کے لیے عقل و استدلال کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ حقیقت کے ساتھ اتحاد، وصول اور اشراق کا سہارا لیتا ہے، اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے وہ خاص اعمال انجام دیتا ہے۔ اس مکتب میں صرف علم کا سہارا نہیں لیا جاتا بلکہ عمل کو اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ عرفانی مشاہدات کے لیے مختلف مراحل کو یکے بعد دیگرے طے کیا جاتا ہے اور سیر و سلوک اللہ کو اپنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفان کو دو حصوں یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عرفان عملی سے مراد یہ ہے کہ توحید، فنا اور عرفانی مشاہدات کی منزل تک پہنچنے اور اپنے اندر ان امور تک پہنچنے کا حال پیدا کرنے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے انتہائی کٹھن اور منظم پروگرام کو عملی جامع پہنایا جائے اور اس سے طریقت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عرفان نظری سے مراد خود حقیقت، نیز دنیا اور انسان کی حقیقت سے متعلق عرفاء کے مشاہدات کے بارے میں ان کے بیان کردہ اقوال کا مجموعہ ہے۔ عرفاء بندگی کو آزادی میں جانتے ہیں۔ اس آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا دل دونوں جہانوں سے موڑ لے اور صرف اللہ تعالی کا ہو کر رہ جائے۔ ابو سعید ابوالخیر سے ایک درویش نے پوچھا، اے شیخ، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، تم بھی آزاد ہی رہو۔ اور جب اس درویش نے کہا، بندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک تم دونوں جہانوں سے آزاد نہیں ہو جاؤ گے تب تک بندے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ آزادی ہے جو عرفاء کے یکساں دیکھنے اور ان کے منزہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حریت کا یہ مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک انسان دونوں جہانوں سے اپنا ناتا توڑ نہ لے۔ سابقہ مفکرین میں سے ابو سعید ابوالخیر کا شمار ان افراد میں سے ہوتا ہے جن کے کلام میں آزادی اور حریت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ عصر حاضر کے محقق اور مفکر استاد زرین کوب کا خیال ہے کہ عرفان ان صاحب الرائے افراد کے نزدیک معرفت کا ایک ذریعہ ہے جو حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے اہل برہان کے برخلاف عقل اور استدلال سے زیادہ ذوق اور اشراق کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں کسی حد تک صوفیاء کے ساتھ مختص ہے اور مختلف اقوام کے درمیان خاص زمان و مکان اور مراتب کے اختلاف کی نسبت اس کے مختلف نام ہیں۔ ان سب کو عصر حاضر میں مسٹریزم یا اہل سر کی معرفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایزید اور حلاج کی مانند ابو سعید کا مکتب بھی عاشقانہ تھا اور انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنے سے پہلے کے عرفاء کے نظریات کا تعلق اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کے نتیجے میں عین القضات، غزالی اور مولانا جیسے ایرانی عرفاء پیدا ہوئے۔ استاد شفیع قدغنی لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان یعنی ابو سعید ابوالخیر کے ساتھ زیادہ روحانی تعلق رکھنے والے دو افراد کا انتخاب کرنا چاہیں تو بلا شبہ بایزید اور ابو الحسن خراقانی ہی سر فہرست ہوں گے۔ ایران کے مشہور عارف ابو سعید ابوالخیر کی ایک تعلیم تمام ادیان کو یکساں جاننا ہے۔ ابو سعید ایسے شخص تھے کہ جو تمام ادیان کے رہنماؤں کے ساتھ دوستی اور رواداری کے ساتھ پیش آتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو ایک انسان کی نگاہ سے دیکھتے اور سب کو برابر اور برادر جانتے تھے۔ استاد قدقنی کا خیال ہے کہ عارف چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی وجہ سے خرم و خوشحال جانتا ہے، اس لیے وہ اس جہاں میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد دنیا کے ساتھ مکمل امن و آشتی سے عبارت ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی سرچشمے کی جانب دیکھتا ہے اس لیے اس کی نظر میں تمام ادیان کی ایک ہی سرشت ہوتی ہے اور ان سب کا رنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ یکساں ہوتے ہیں۔ عارف کے نزدیک تمام فرقوں اور ادیان کے پیروکار مختلف مراتب میں حق ہی کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اسلام ان تمام ادیان میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ حقیقی عارف صرف حقیقت واحد کی عبادت کرتا ہے اور وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک کا پابند نہیں ہوتا کہ اسے بعض مسالک اور مذاہب پر بعض دوسرے مسالک و مذاہب کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ ہر جگہ کو عشق کا مقام سمجھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا عشق تمام سروں اور تمام مسالک میں موجود ہے۔ ابو سعید ابوالخیر کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کے نصف سے لے کر 6ویں صدی ہجری تک کا تھا اور یہ خراسان کے علاقے میں تصوف کا اہم ترین زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات میں مذہبی تعصبات، مختلف مذاہب و عقائد کے رہنماؤں کی شدت پسندی، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، داخلی اور خارجی کشمکش وغیرہ شامل تھی۔ اسی زمانے میں ابو سعید ابوالخیر نے مذہبی تعصبات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتے ہوئے معاشرے میں عشق و محبت کے مذہب کی ترویج کی اور اپنے مریدوں کو تمام مخلوق خدا کے ساتھ دوستی اور ان کو یکساں سمجھنے کا درس دیا۔ ان کے نزدیک سب لوگ اپنے محبوب کی تلاش میں ہیں اور تمام مذاہب کے پیرو اللہ کے متلاشی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور زبان کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے۔ ابو سعید تمام ادیان کے پیرووں کے ساتھ نیکی اور اچھے اخلاق کے ذریعے ان کو حق کا راستہ دکھاتے تھے، اور ان کی اس انسان دوستی اور تعصبات سے ان کے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ حق کے گرویدہ ہو گئے۔ اگر یہودی ان سے دور ہو گیا تو وہ ان کے پیچھے گئے، اور جب ان کے پاس پہنچ گئے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کیسے ہو اور تمہارا حال کیا ہے، کیا تم اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ اور جب وہ وہاں سے چلے تو وہ یہودی ان کے پیچھے چل پڑا اور ایک اچھا مسلمان ہو گیا۔ رنگ و نسل کی قید سے آزاد ہونا ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور تعلیم ہے۔ عرفان میں مذہب، نسل اور جنسیت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امور تفرقے کا سبب بنتے ہیں۔ کرشنا مورتی قوم پرستی کو جنگوں کا سبب جانتا ہے اور وہ اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ابو سعید ابوالخیر آزادی خیال اور سب کو ایک جیسا سمجھنے کی وجہ سے نسلی تعصبات کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ کسی کو بھی رنگ اور نسل کی خاطر کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک سیاہ اور سفید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ نسل اور رنگ کے بجائے انسانیت، اچھی سوچ، خدا کی عبادت اور دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر افراد کی برتری کے قائل تھے۔ خواجہ حمویہ کی بیٹی ماحق کا کہنا ہے کہ ایک دن شیخ مہینے میں واعظ فرما رہے تھے اور انہوں نے پشم کا بنا ہوا سرخ لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ وہ واعظ فرما رہے تھے اور میری نظریں ان کے چہرے پر تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا دنیا میں اللہ تعالی کا کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو ہمارے شیخ جیسا یا ان سے بہتر ہو؟ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، شیخ نے اپنا رخ میری طرف کیا اور کہا، ماہ جب سوچو تو خوبصورت سوچو، اگر جاننا چاہتے ہو تو نظر ڈالو تاکہ دیکھ سکو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر نظر ڈالی، ایک جوان کو دیکھا جو اس درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ شیخ کے برخلاف سیاہ رنگ کا تھا اور انتہائی کمزور بھی تھا۔ وہ شیخ کی باتوں کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیخ نے مجھے اس کی طرف دیکھنے کا کیوں کہا؟ تو شیخ نے کہا، ماہ آپے میں آؤ۔ میں چونکی، شیخ نے کہا کہ جس کو تم دیکھ رہی ہو اس کا ایک بال حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت اور جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب تر ہے۔ جو تم سوچتی ہو اس میں غور کرو، اور ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں ایک کا رنگ مور کی طرح ہے اور دوسرے کا کوے کی طرح۔ ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور تعلیم علماء اور زاہدوں کا ناقدانہ جائزہ لینا تھا۔ عرفاء، علماء، زاہدوں اور قاریوں کے غرور کی وجہ سے وہ ان سے دور رہتے تھے۔ خواجہ امام مظفر حمدان نے نوکان میں ایک دن کہا کہ شیخ ابو سعید کے ساتھ ہمارا معاملہ باجرے کے پیمانے جیسا ہے، ایک دانہ شیخ ابو سعید ہے اور باقی میں ہوں۔ جب ایک مرید نے یہ بات شیخ تک پہنچائی تو شیخ نے کہا، امام مظفر سے کہو کہ وہ ایک دانہ بھی تم ہی ہو، ہم تو ہیچ ہیں۔ شیخ نے اپنے اس کال کے ذریعے اپنی آزادی کو بیان کر دیا اور سب کو بتا دیا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی طرح دنیاوی تعلقات کی قید میں نہیں ہے، اس لیے انہیں دوسروں کی باتوں کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ شیخ نہ صرف دوسروں کی خطاؤں سے صرف نظر کرتے تھے بلکہ وہ مناسب کردار کے ذریعے اپنے مریدوں کو آزادی کا درس بھی دیتے۔ ابو سعید ابوالخیر کے آثار میں آزادی خیال کے موضوع کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آزاد خیالی کی بنیاد سب کو یکساں سمجھنے، ساری کائنات کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آنے، سب اچھا دیکھنے، ریاکاری سے اجتناب کرنے اور تقلید و عادت سے پرہیز کرنے پر استوار ہے۔ سب سے یکساں دیکھنے کے باعث عرفاء دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ابو سعید سب کو یکساں دیکھنے کی وجہ سے کہیں بھی اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کے۔
عزیز سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے سماعت فرمائیے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ عرب لیگ کا قاہرہ ہنگامی سربراہ اجلاس، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مسترد، غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کے منصوبے کی منظوری۔ غرب اردن میں فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کاروائی، صہیونی فوجیوں پر فائرنگ، فلسطینی نوجوانوں میں استقامت زندہ ہے، حماس کا رد عمل۔ طوفان الاقصی آپریشن کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، صہیونی فوج کے آرمی چیف اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور پاکستان میں بنو فوجی چھاؤنی پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 فوجی اہلکار اور 13 عام شہری جاں بحق، 16 دہشت گرد ہلاک، جیش فرقان محمد نے ذمہ داری قبول کی۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیں۔ قاہرہ کے عرب سربراہی اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ قاہرہ اجلاس میں شریک عرب سربراہوں نے ایک بیان میں، جو اجلاس کے اختتام پر جاری کیا گیا، غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دی اور قاہرہ کی عرضی سالمیت پر تاکید کی۔ اس اجلاس میں غزہ میں فائر بندی کی تکمیل کے منصوبے کو اہمیت دی گئی، جبکہ اس بات پر تاکید کی گئی کہ امن و صلح عربوں کا اسٹریٹجی انتخاب ہے۔ اس بیان میں اس طرح اس بات پر تاکید کی گئی کہ عرب ممالک فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبے کے خلاف ہیں۔ عرب سربراہوں نے اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے اپنے بیان میں دو مملکت کے قیام پر بھی زور دیا۔ حماس نے قاہرہ میں مصر کی میزبانی میں عرب رہنماؤں کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکا کے موقف کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ منگل کو عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد نے فلسطینی کاس کے ساتھ عرب اور اسلامی ممالک کے ہمسو اور ہم فکر ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ ہم قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور سربراہوں کی جانب سے دیے گئے بیانات اور موقف کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبوں کو مسترد کرنے، الحاق اور آباد کاری کے منصوبوں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے جائز حقوق کی حمایت پر زور دیا۔ تحریک حماس نے اسی طرح فلسطینی عوام کو زبرستی بے گھر کرنے، فلسطینی قومی مسئلے کو کسی بھی بہانے آڑ میں مٹانے کی کوششوں کو مسترد کرنے میں عرب ممالک کے موقف کو سراہتے ہوئے اس کو قابل احترام اور ایک تاریخی پیغام قرار دیا، جو اس بات پر تاکید ہے کہ فلسطینی نکبے کو نہیں دہرایا جائے گا۔ حماس نے عرب لیگ کے اجلاس کے اختتامی بیان میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی راہ ہموار کرنے کے لیے مصر کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان اور اجلاس میں اٹھائے گئے موقف کو مثبت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلے ان چیلنجوں پر پورے نہیں اتریں گے جو صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام اور عرب ممالک کو درپیش ہیں، وہ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب نے آئی اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں صہیونی نمائندے کے ایران مخالف بیان کے جواب میں کہا ہے کہ 21ویں صدی کا سب سے بیتکا طنز یہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں کی تعداد میں جوہری وار ہیڈز رکھنے اور مہلک ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے نیز این پی ٹی میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بات کر رہی ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب محسن نظیری نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں عام شہریوں کے ہونے والے وحشیانہ قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران کو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا۔
انہوں نے تاکید کی ہے کہ سب سے عجیب طنز یہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں کی تعداد میں جوہری وار ہیڈز رکھنے اور مہلک ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے نیز این پی ٹی میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بات کر رہی ہے۔ آئی اے کا بورڈ اجلاس پیر کو ویانا میں شروع ہوا ہے، جس میں سیف گارڈ اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے دائرے میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس میں ایرانی مستقل مندوب نے صہیونی نمائندے کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ویانا میں روس کے سفیر اور عالمی اداروں میں مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے ایران کے خلاف الزام تراشی اور فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ویانا میں روس کے سفیر اور عالمی اداروں میں مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے یورپی ممالک کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے گریز پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر الزام تراشیاں اور فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ منگل کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب کا کہنا تھا کہ جے سی پی او اے ایک پیچیدہ سفارتی مصالحت کاری کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں فریقین کی ذمہ داریاں مفادات کے عین توازن پر مبنی ہیں، جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے معاہدے میں ہر فریق کے لیے حفاظتی طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے۔ سینئر روسی سفارتکار نے مزید کہا کہ زیادہ زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کے جواب میں ایران نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایک سال تک اس نے جے سی پی او اے سیف گارڈ معاہدے، اضافی پروٹوکول اور ترمیم 3.1 کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا، یہاں تک کہ یہ عمل فروری 2021 میں روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے اس بحران کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ طوفان الاقصی کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے اور اسرائیلی فوجی یکے بعد دیگرے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف ہارٹزی ہالوی، اب جو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، بدھ کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو گئے اور فوجی اہلکاروں کو الوداع کہا۔ اسرائیل کے آرمی چیف ہارٹزی ہالوی نے اسرائیل کے وزیر جنگ یسرائیل کاٹس کو مطلع کیا تھا کہ وہ 6 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے آرمی چیف نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے استعفی کی وجہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کو روکنے میں ناکامی تھی۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کی صبح میری زیر کمان فوج اپنے مشن کو انجام دینے میں ناکام رہی۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کے جنوبی علاقے کے کمانڈر بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے۔ غاصب صہیونی فوج کے جنوبی ضلع کے کمانڈر یارون فنکلمین نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 7 اکتوبر کو میں مغربی نیگیوے اور اس کے باشندوں کے دفاع میں ناکام رہا، یہ ناکامی مرتے وقت تک میرے ذہن میں موجود رہے گی۔ غاصب صہیونی حکومت نے حماس و فتح سمیت تمام فلسطینی گروہوں کے تعاون سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب ملکوں کے منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں عرب ملکوں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ صہیونی ترجمان وزارت خارجہ نے عرب سربراہوں کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عرب سربراہوں کے بیان میں حماس کی مذمت کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اسی طرح اس منصوبے کو اس اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ عربوں کا مجوزہ منصوبہ فلسطینی اتھارٹی اور انروا پر منحصر ہے، جبکہ اس قسم کے ادارے بالکل فاسد ہیں، وہ فلسطین کی تحریک حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمال مغربی کنارے میں اپنے فوجیوں کے خلاف شہادت پسندانہ کارروائی کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک فلسطینی کو جو شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک سکیورٹی چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا شہید کر دیا. اسرائیلی فوج نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک مسلح شخص برقہ گاؤں میں ایک سکیورٹی چوکی میں داخل ہوا اور اس نے فوجیوں پر فائرنگ کی, جس پر اسرائیلی فوجیوں نے جوابی فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے علاقے راس النقورہ میں شہریوں کی دو گاڑیوں پر حملہ کیا. جنوبی لبنان میں المیادین کے نامہ نگار کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے راس النقورہ کے علاقے میں دو شہری گاڑیوں کو نشانہ بنایا. اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے حملے کے بعد نشانہ بننے والی گاڑی کے قریب جانے کی کوشش کرنے والے شہریوں کو بھگانے کے لیے ایک اور حملہ کیا. تیسرے حملے میں اسرائیلی ڈرون نے لبنانی فوج کو جائے وقوع تک پہنچنے سے روک دیا. واضح رہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے مسلسل روزانہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. جیش فرقان محمد نے بنو چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ذرائع کے مطابق کل عدم حافظ گل بہادر گروپ کے ایک دھڑے جیش فرقان محمد نے سوشل میڈیا پر حملے کی ذمہ داری قبول کی, تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ حملہ آوروں نے دو بارود سے بھری گاڑیاں حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی. پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے بے مثال جرات اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو نشانہ بنایا اور 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا, جن میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شدت جھڑپ میں 5 فوجی مادر وطن پر قربان ہو گئے. خودکش دھماکوں کی وجہ سے حفاظتی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا, جس سے ملحقہ عمارتوں کو نقصان پہنچا. بیان میں کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے ایک مسجد اور رہائشی عمارت بھی تباہ ہو گئی, جس کے نتیجے میں 13 بے گناہ شہری جاں بحق جبکہ 32 زخمی ہو گئے. پاک افغان تورخم بارڈر آج 12ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمد رفت کے لیے بند ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق 225 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا ایک بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا. قافلے میں اشیاء خود و نوش کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات بھی بھجوائی گئی ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرم میں امن معاہدے کے تحت بنکروں کی مسماری اور اس سے منسلک خندقوں کو ختم کرنے کا عمل بھی جاری ہے. اب تک 272 بنکر مسمار کیے جا چکے ہیں. امن معاہدے کے تحت اسلحہ اور ہتھیاروں کو مرحلہ وار ریاست کے پاس جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب تک 100 سے زائد شرپسند عناصر کو حراست میں لیا جا چکا ہے. دوسری جانب پاک افغان تورخم بارڈر 12ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمد رفت کے لیے بند ہے. سرحدی گزرگاہ پر دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان فائر بندی ہوئی. بارڈر بندش کے باعث ہزاروں مسافر اور گاڑیاں دونوں طرف پھنس گئیں. تورخم سرحدی گزرگاہ پر 11 روز قبل پاک افغان فورسز کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے تھے. افغان فورسز سرحد کے متنازع حدود میں چیک پوسٹ تعمیر کر رہے تھے. پاکستانی فورسز نے افغان فورسز کو تعمیراتی کام سے روک دیا تھا. ہندوستان کی ریاست منی پور میں عوام کی جانب سے اسلحہ حکام کے حوالے کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں منی پور کے مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے مختلف قسم کے 33 اسلحے جمع کرائے گئے. یاد رہے کہ ہندوستان کی فساد زدہ ریاست منی پور میں گورنر راج نافذ ہے اور گورنر نے عوام سے اسلحہ جمع کرانے کی اپیل کی ہے. منی پور کی ریاستی انتظامیہ نے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کے لیے 6 مارچ تک کی مہلت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس کے بعد جن لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوگا ان کے خلاف قانون کے مطابق تعزیری کارروائی کی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ ریاست منی پور میں کافی عرصے سے ہندو اور عیسائی قبائل کے درمیان فسادات اور بلووں کا سلسلہ جاری رہا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ایک انتہائی اہم ضلع قرم اور اس کے اہم ترین شہر پاراچنار کے عوام کا محاصرہ بدستور جاری ہے، اور وہاں کے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے عرض کیا کہ پاراتھنار کے عوام کا محاصرہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اس میں شدت آ گئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں پر حملے ہوئے ہیں بلکہ پاراتھنار جانے والے سامان کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا ہے، اور اس حوالے سے سیکورٹی فورسز بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں، اور دہشت گردوں کا جب اور جہاں دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاراچنار کے عوام کی مشکلات کیا ہیں، کس طرح سے دور ہو سکتی ہیں، حکومتی رویہ کیا ہے، اور وہاں کے عوام کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ اس وقت اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس حیدری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ حیدری صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اور ہمیں ساتھ ہی جوائن کیا ہے مسرت حسین صاحب نے، سیکرٹری ہیں تنظیم تحفظ ملت۔ مسرت حسین صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟
جی الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ہمیں عابد بنگے صاحب نے بھی آسٹریلیا سے جوائن کیا ہے، سماجی رہنما ہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
معزز مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں، آغاز کرتے ہیں حیدری صاحب سے۔ حیدری صاحب، ایک عرصہ ہو گیا پاراتھنار کا محاصرہ جاری ہے، اور آج کچھ خبریں آ رہی تھی کہ کچھ گاڑیاں بھیجی جائیں گی تاکہ ماہ رمضان میں وہاں پہ جو اشیاء ضرورت کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے، تو تازہ صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفر، دیکھیں آپ نے کہا کچھ عرصے سے، چھ مہینے سے
جی،
یہ چھٹا مہینہ جاری ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے
جی
کہ ہم نے 200+ ٹرکیں یا گاڑیاں جو ہے بھجوائی ہیں امدادی سامان کی اب تک۔
جی امدادی سامان نہیں، سامان امداد نہیں ہے،
امداد نہیں ہے جی، وہ تاجر برادری جی جو ہے وہ اپنی وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کی صورتحال کیسی ہے، یعنی اس وقت پاراچنار کی صورتحال اس حد تک جو ہے گھمبیر ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے سکی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں
جی،
اس حد تک حالات خراب ہے۔ لیکن نہ جانے حکومت جو ہے اس حوالے سے کیوں جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس ہر قسم کے وسائل ہے
جی،
لیکن آج تک جو ہے ایک بھی C-130 طیارے کے ذریعے وہاں پہ امدادی سامان نہیں پہنچائی گئی، صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ادویات وغیرہ وہ پہنچائی جا رہی ہیں، وہ بھی محدود پیمانے پر
جی۔
ایک ہیلی کاپٹر میں آپ کس حد تک جو ہے بھجوا سکتے ہیں؟ تو یہ
لاکھوں کی آبادی کے لیے،
لاکھوں کی آبادی، 5 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے
پاراچنار کی، جو اطراف کے گاؤں ہیں،
پاراچنار شہر کے آپ
جی جی
ٹھیک ہے، لیکن یہ پورے جو ہے کرم کا مسئلہ ہے
جی،
یعنی ضلع کرم کا مسئلہ ہے۔ اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کی صورتحال کیسی ہے، اور سخت سردی بھی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے
جی۔ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. مسرت حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں. مسرت صاحب, اس وقت پارا چنار کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ وہاں پر موجود ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالت تو یہ ہے کہ جو دو تین روزے گزر گئے تو اس میں تو لوگوں کو چائے روٹی کے علاوہ کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی, چونکہ بہت بڑی آبادی 5 مارچ سے محصور ہے, اب 6ٹا مہینہ شروع ہو رہا ہے. حالت یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے بھی مشکل ہے. ایک بہت بڑا شہر پارا چنار شہر مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے, اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز یا ادویات نہیں ہے. ہسپتال کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. یکم رمضان سے جو دھرنا ہم نے بٹھایا اور دھرنا جاری ہے, اس کے رد عمل پہ حکومت نے آج 5 گھنٹے کے لیے روڈ کھول دیا تھا. کچھ گاڑیاں ابھی شہر پہنچ چکی ہیں, کچھ پہنچ رہی ہیں, تو یہ جو سامان ہے آج کا ابھی تک مکمل پہنچ بھی نہیں چکا. اس سے اگر تھوڑا بہت یہ ہو جائے کہ لوگوں کی چینی گھی دالیں لوگوں کو مل جائے, لیکن آپ اندازہ کریں, مجھ سے پہلے جو اسپر صاحب نے کہا کہ جب 5 مہینے ایک علاقہ 6-7 لاکھ کی آبادی کو کاٹ دیا جائے اور وہاں نہ میڈیسن ہو نہ پیٹرول ہو نہ اتنی سخت سردی میں لکڑی ہو, چونکہ 80% سے زیادہ لکڑ جو ہے وہ وزیرستان سے ادھر آتا ہے, تو ان ساری باتوں کے علاوہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا حالت ہوگی. اور یہ جو بے حس لوگ ہیں جو یہاں پہ انتظامیہ بیٹھے ہیں, جو ریاست کے بے حس افسران ہیں یا صوبائی بے حس حکومت ہے, وہ صرف دعوے کر رہی ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کے جو چہیتے ہیں یا ان کے فیملیز ہیں یا افسران کے جو بچے خانوادے ہیں یہ آتے جاتے رہے, اور ایک ہیلی کاپٹر میں 200 کلو سے لے کر 400 کلو تک سامان آتا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ 6-7 لاکھ آبادی کے لیے 200 کلو کی سامان سے کیا فائدہ ہوگا. اور وہ بھی وہ ڈرامے کیے جو اس میں میڈیسن میں وہ دوائیاں بھیجی جو اسکن کے لیے ضروری ہوتی تھی یا مثلا ڈائریا کے لیے ضروری ہوتی تھی, جس کا ایمرجنسی ڈرگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو میں بیان کرتے کرتے درنوں میں ویڈیوز میں ہمارے سب دوست تھک گئے کہ بیان کیا کریں اور کس سے کریں.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر عابد بنگے صاحب. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جب پارا چنار کے حالات اتنے خراب ہیں, انتہائی خطرناک صورتحال ہے, اب جب یہ روڈ کھولی ہے کچھ گاڑیاں وہاں پہ گئی ہیں, تو یہ کیا یہ حکومت جب یہ کام کر سکتی ہے عارضی طور پر جزوی طور پر, تو کیا مستقل طور پر یہ کام نہیں کر سکتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے اور ایک ایسا حق ہے عوام کا کہ جس کو فراہم کرنا حکومت کی ریاست کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو مین شاہراہیں ہیں, بڑی شاہراہیں ہیں, ان پہ بھی عملداری حکومت کی ہی ہوتی ہے چونکہ یہ ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی ہے. تو اگر حکومت عارضی طور پر یہ سڑکیں کھلوا سکتی ہے تو یقیناً مستقل طور پر کھلوانا بھی نہ صرف یہ کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے بلکہ یہ کام ان کے بس اور قدرت کی بات بھی ہے. ان کے پاس ریاستی وسائل ہیں, ان کے پاس ایک مکمل لائحہ عمل ہوتا ہے, سیکیورٹی کا پورا پلان ہوتا ہے. اگر وہ چاہیں, جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب معاہدہ نہیں ہوا تھا اور جب ریاستی سرپرستی میں جرگوں کا انعقاد نہیں ہوا تھا, تو اس وقت کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نے ایک بات کہی تھی کہ اگر فریقین آپس میں مل بیٹھیں اور کچھ شرائط مان لیں تو روڈ کھلوانا 1 گھنٹے کی بات ہے. لیکن ہمیں عملی طور پر اس کی کوئی تعبیر اور کوئی عملی صورتحال نظر نہیں آتی. وہ 1 گھنٹہ ابھی تک نہیں آیا کہ وہ 1 گھنٹہ کب آئے گا جب یہ مکمل طور پر روڈ کو محفوظ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی غیر سنجیدگی بھی ظاہر ہوتی ہے اور کچھ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں اس سے, یا ایک ایسا تاثر بھی جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے روڈ کھولنا. جب عوام ایک قسم کرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو, جب وہ خشک روٹی کھانے پہ مجبور ہو, جب بچے 200 سے زائد بچے ادویات کی عدم دستیابی سے موت کے منہ میں جا رہے ہوں, تو ریاست جس کو ماں کہا جاتا ہے اس وقت ان کی سرپرستی اور وہ ان کا بنیادی کردار کہاں پہ جاتا ہے؟ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر سنجیدگی بھی ہے اور عوام کے ساتھ انتہائی ظلم بھی ہے. وہ اس پر یقیناً قادر ہیں, وہ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے, جو کہ عوام کے ساتھ کھلم کھلا ایک زیادتی ہے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حیدری صاحب, معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف حکومت بیانات بھی دیتی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, دوسری طرف جرگے بھی کیے جاتے ہیں, معاہدے بھی ہوتے ہیں, لیکن عملا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے, اس ہونے نہ ہونے میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں؟
دیکھیں سب کچھ واضح ہے, یعنی حکومت اگر آہنی ہاتھوں سے مٹھی بھر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ایکشن لے, کاروائی کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو یہ مسئلہ ایک ہی دن میں حل ہو سکتا ہے.
جی
کیونکہ دیکھیں مخصوص جگہ پر دہشت گردی ہو رہی ہے, مخصوص دہشت جگہ پر جہاں جو ہے عوام کو بھی جو ہے مارا جا رہا ہے, سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہو رہے ہیں, اور تو اور جو حکمران اتحاد ہے اس کے جو افراد جا رہے تھے جرگے کے لیے وہاں ان کی گاڑیوں پر بھی فائرنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ جرگے میں اب جو ہے وہ دموخم نہیں رہا, یعنی نہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے, جبکہ کے پی کے حکومت چاہے وہ گنڈاپور صاحب ہوں یا جو ہے وہ گورنر کے پی کے, انہوں نے واضح طور پر بیانات دیے ہیں لیکن صرف بیانات کی حد تک, عملی طور پر انہوں نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا ہے. دیکھیں پارا چنار جو ایک حساس علاقے میں واقع ہے, ایک طرف افغانستان کی بارڈر سرحد ہے اور ایک طرف پاکستان ہے, اور یہ پاکستانی شہری ہیں, انہوں نے جو ہے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن اب جو ہے انہیں بھی تحفظ حاصل نہیں ہے. دیکھیں ایک ایسے ملک میں جو کہ ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہے, عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے, اور فوجی حوالے سے سیکورٹی حوالے سے جو ہے پاکستان کی فوج بھی جو ہے دنیا کی چند اہم فوجوں میں جو ہے اس کا شمار ہوتی ہے فوج کی جو ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مٹھی پر دہشت گردوں کے سامنے جو ہے یہ فوج بھی جو ہے بے بس دکھائی دے رہی ہے. کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت ان میں جو ہے ہمانگی نہیں پائی جاتی, کیونکہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے, وفاق میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے اسے نیچا دکھائیں, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وفاقی حکومت کو اس پر سوال نشان بنائیں, لیکن نقصان عوام کا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے جو ہے بچے, اب میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا, بچے جو ہے یا سردی کی وجہ سے یا عدم ادویات کی وجہ سے, دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کئی بچے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کوئی بھی عملی اقدام نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے عوام سڑکوں پر نکلے, دھرنے دیے گئے, اور حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اس مسئلے کو ایک ہفتے کے اندر حل کریں گے. پارا چنار میں بھی جو ہے کئی روز سے جو ہے دھرنا جاری تھا, وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے دھرنا ختم کیا حکومت کی جو یقین دہانی کے باوجود, لیکن اب جو ہے گزشتہ 3 روز سے ایک مرتبہ پھر جو ہے پارا چنار کے عوام نے جو ہے وہاں دھرنا شروع کر دیا ہے اپنے مطالبات کے حق میں. دیکھیں اس پر ان کے کیا مطالبات ہیں, کوئی بڑے مطالبات نہیں ہے, نہ حکومت کے خلاف ہے, نہ ملک کے خلاف ہے, نہ ریاست کے خلاف ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, دہشت گردوں کے خلاف جو ہے آپ جو ہے کاروائی کریں, انہیں لگام دیں, ان کی بےخنی کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں امن اور امان کی صورتحال جو ہے وہ جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے اس سے ہمیں نجات دے, اور ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی شہری ہیں, ہمیں جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے, یہ ان کا مطالبہ ہے. لیکن
جی
اس قسم کے مطالبات جو کہ مثبت ہیں, قانونی ہیں, دائرے میں ہیں, اس پر بھی جو ہے حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ دیکھیں پارا چنار میں ہر کسی کے پاس ہتھیار موجود ہے. انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ بنکرز کو مسمار کر رہے ہیں, ابھی تک اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار جمع کریں گے, اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن انہیں چاہیے کہ اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے پر عمل کریں, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ مسرت حسین صاحب.
جی
ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر بڑے شہروں میں یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں چھوٹا واقعہ بھی کوئی ہوتا ہے تو پاکستانی میڈیا اس کی بھرپور کوریج کرتا ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مہینے ہو گئے اور پارا چنار کے عوام اتنے مشکل حالات سے دوچار ہیں, لیکن پاکستانی میڈیا اس طرح سے جس طرح کوریج دینی چاہیے اتنے بڑے واقعے کو وہ نہیں دی جا رہی ہے, تو پاکستانی میڈیا کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ؟
بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں یہ سارے جو میڈیا چینلز ہیں یہ بھی ہیں, और जो सरकार है वो भी है, हुकूमती भी उनकी कंट्रोल में है। और यहाँ हमारी बदकिस्मत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सूबाई हुकूमत भी तालिबान और तकफीरियों के दोस्त हैं, तो ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। 20 किलोमीटर का रोड जैसे आज 5 घंटे के लिए सेफ हुआ, ये पूरी जिंदगी ये रोड सेफ हो सकता है। ये गेम ऊपर से है, और हमारा जो मीडिया है वो बेचारे तो मुस्तकिल तौर पर रिमोट से इनका सिस्टम चलता है। एक मुस्तफा बच्चा है जो कोई कराची का, उसका कत्ल हुआ है, उसके कत्ल की तहकीकात और तफसीलात पे तमाम चैनल्स रोजाना घंटों कवरेज देते हैं, और यहाँ हमारे 500 तक लोग खवातीन बच्चे बूढ़े दवाई ना होने की वजह से, पिशावर ना पहुंचने की वजह से रहलत कर गए, इनका कोई कवरेज नहीं है। हमारा तो ये पहले से अलमिया रहा है, 2007 से 2012 तक की जंग में हमें पूरी मीडिया पे यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे 12 घंटे का टाइम भी टोटल मिला कि नहीं मिला था। ये तो हम गिला नहीं कर रहे, लेकिन गिला हमारा ये है कि एक हुकूमत एक रियासत किसी की खुशनूदी के लिए ये कैसे कर सकते हैं ये लोग, ये 5 लाख की आबादी को मारने की कोशिश करें, कत्ल करने की कोशिश करें। हमने पहले भी कहा था कि आपके पास एक आखिरी रास्ता है कि आप एटम बम का इस्तेमाल परेशनार पे करें ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह तो कुछ समझ में नहीं आता, किसी बिल्कुल गरीब और दहशतगर्द मुल्क के अंदर भी नहीं होता जिस तरह ये दहशतगर्दी हमारे साथ हुई। और ये गवर्नर की बात जो आपने की, गवर्नर खुद इसमें मुलव्वस है एक तरफ से ताकि पीटीआई हुकूमत को गिरा दे, और पीटीआई हुकूमत मुलव्वस है तालिबान के साथ, जो इनका एक जनरल साहब था फैज हमीद, जो माहदे उन लोगों ने किए थे पीटीआई के थ्रू, वो उनसे मजबूर है। तो हमारी हालत तो ये है कि बहुत कोशिश की कानूनी रास्ते की, हमने फरियाद किया, पाकिस्तान में धरने बिठाए गए, पूरी मुल्क के लोग निकले, पूरी दुनिया के लोग निकले, आज हम दोबारा सड़कों पर है, सर्दी है, और आखिरी ऑप्शन जो है वो इंतहाई खतरनाक हमारे लिए भी है और इस हुकूमत के लिए भी है।
जी डॉक्टर आबिद बंगे साहब, आपने ख्याल सुने मुसरत साहब के, इन्होंने कहा कि मीडिया उस तरह कवरेज नहीं दे रहा, मीडिया से गिला भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का इसको इसका जिम्मेदार करार देते हैं। आपकी नजर में इस पाराचनार के मसले की असल वजह क्या है?
जी जैसे इससे कबल भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जब कोई सानहा रुनुमा होता है तो उसके कई एक पहलू होते हैं, उसका जब हम जायजा लेते हैं तो उसके सियाक व सबाक में देखना पड़ता है। पाराचनार के ये मसाइल आज के मसाइल नहीं है, बल्कि ये इसकी जोग्राफियाई जड़ों से जुड़े हुए हैं। पाराचनार की जोग्राफिया इंतहाई अहम है, सबसे पहली बात जो हमें मद्देनजर रखनी होगी, चूंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे होने के साथ साथ ये अफगानिस्तान के कुल चंद अहम सूबों तक बरह रास्त रसाई का एक जरिया भी है। काबुल तक रसाई भी इस रूट के जरिए से इंतहाई सहल है, आसान है, फकत 80 से 100 किलोमीटर का एक फासला है काबुल तक एक्सेस का। अब जब हम देखते हैं कि आलमी मंजरनामे में एक तब्दीली रोनुमा हो रही है और नए ब्लॉक्स मजबूत हो रहे हैं और पावर शिफ्ट्स पे जब हम नज़र डालते हैं, तो चाइना की इक्तिसादी एक्सपेंशनिज्म एक ऐसा मौजू है कि जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना जहां तक अफगानिस्तान के जरिए से मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और आगे खलीज फारस और बहर हिंद तक रसाई चाहता है, चाबहार तक एक रूट गुजारना चाहता है, तो ये बात आलमी कुवतों की आंखों में खटकती है। और पाराचनार एक ऐसा इलाका है कि जहां पर किसी भी फोर्स की मौजूदगी इस बात को यकीनी बना सकती है कि चाइना के इन अजायम को, इन इस तौसीद पसंदाना कोशिशों को किसी हद तक रोका जा सकता है। एक ये एक पर्सपेक्टिव है कि जिस पे बात मजीद की जा सकती है। दूसरी बात जो वहां की वल्नरेबल या एक मुश्किल सूरत हाल है कि एक कम्प्लेक्स किस्म की, एक पेचीदा किस्म की قبائلی پٹی ہے جہاں پر آس پاس مختلف قسم کے ایسے قبائل بھی موجود ہیں کہ جن کے رشتے افغانستان میں بھی ہیں، جن کا ایک خاندان کا ایک گھر افغانستان میں تو دوسرا گھر پاکستان میں ہے، تو ایک کراس بارڈر انفلوئنس بھی ہے اس بات پہ کہ پارچنار ایک اہم جغرافیائی خطہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری قوتیں چاہتی ہیں کہ وہاں پہ، اور بہت سارے قبائل، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کا ہولڈ مضبوط رہے، ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے، تو اس لحاظ سے وہاں کی زمینیں بھی کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم اگر زمینوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر معدنیات ہیں، وہاں پر جنگلات ہیں، وہاں پر قیمتی قدرتی ذخائر ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیشہ سے مختلف قبائل کی اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کی، انویسٹرز کی وہاں پہ نظریں رہتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ فرقہ وارانہ جو کہی جاتی ہے اس میں، اسے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ بات ثانوی ہے، یہ بنیادی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل کو، جغرافیائی مسائل کو، معدنیات اور قدرتی وسائل پہ اٹھنے والے تنازعات کو بعد میں فرقہ وارانہ ایک فرقہ واریت کا رنگ دیا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ تو حالیہ ہونے والے مذاکرات میں اور جو براہ راست حکومت کی نگرانی میں مذاکرات ہوئے یا اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے، ہم نے دیکھا کہ دونوں شیعہ اور سنی عمائدین دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے سے ملے، اس سے قبل بھی امن و امان کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات استوار ہوتے ہیں، تجارتی تعلقات ہوتے ہیں۔ اہل سنت پارچنار کے علاقے میں، اہل تشیح کے علاقے میں جا کے کاروبار کرتے ہیں، اہل تشیح اہل سنت کے علاقوں میں جا کے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مراسم رکھتے ہیں۔ تو اگر واقعاً یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہوتا تو شاید یہ پھر ایک طویل عرصے تک رہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقفے وقفے سے اس ایشو کو فرقہ واریت کا رنگ دے کے اٹھایا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اکٹھی ہو کے ایک ایسے سانحے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جو ہم اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ ایک انسانی المیہ اس وقت جنم لے چکا ہے، اس پہ ایک پردہ آ جاتا ہے، انسانی المیہ دب جاتا ہے، جبکہ ایسی چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ تو پس پردہ محرکات میں سب سے اہم محرک جو ہے وہ جغرافیائی وہاں کی اہمیت ہے، اور عالمی منظرنامے پہ جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کا براہ راست اثر ہے پارچنار کی ایشو پہ۔
جی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر صاحب۔ پارچنار سے ہمارے ساتھی عامر رضا نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پارچنار کے جو بند راستے ہیں ان کو تقریباً 5 مہینے ہونے کو ہیں، اور اس وقت بھی پارچنار میں وہ دھرنا جو کہ کچھ عرصہ پہلے معطل کیا گیا تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہوا تھا، کچھ دنوں سے اس دھرنے کا دوبارہ سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ امن معاہدے پر دستخط کے باوجود اور باقی تمام جتنے بھی معاملات تھے وہ طے پانے کے باوجود روڈ پھر بھی نہیں کھل سکے، جس کی وجہ سے پارچنار میں ایک دفعہ پھر سے دھرنا شروع کیا گیا ہے۔
آج یہ جو دھرنا بٹھایا گیا ہے پارچنار میں، تقریباً 5 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ راستے بند ہیں، ریاست کی نگرانی میں ہماری کنوائی لوٹ لی گئی ہے، ریاست کی بدبختی کی وجہ سے عوام یہاں پہ محصور ہے 5 مہینوں سے۔ یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے، مین مطالبہ ہے یہاں پہ عوام کا، وہ محفوظ روڈ کھولنے کا ہے۔ کنوائی ہوتی ہے، کنوائی مختلف وقتوں میں آتی آ رہی ہیں، لیکن کنوائی کی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک روڈ کھول دیا جائے، محفوظ روڈ کا یہاں پہ کھول دیا جائے۔ میڈیسن نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، سبزیاں ختم ہو چکی ہیں، لوگ پاکوں پہ مجبور ہو چکے ہیں، یہاں پہ انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے۔
جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیک سائڈ میں دھرنا جاری ہے، چونکہ پارچنار 5 مہینوں سے محاصرہ ہے، ادھر ہمارے جو پارچنار کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں فیول، میڈیسن اور خوراک اشیاؤں کی قلت ہے، اسی وجہ سے عوامی دھرنا جاری ہے، اور عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے روڈ کو کلیئر کیا جائے، چونکہ روڈ کلیئر کرنا یہ گورنمنٹ کی مثلاً کیا ہے، اس کی حق بنتی ہے کہ وہ عوام کے لیے ایک پرامن روڈ کو کلیئر کر کے اور بنائے، آگے لے جائے اس کو۔ تو جس طرح سے ناظرین آپ نے سنا ہے یہاں کی عوام دھرنا بیٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ پانچ مہینوں سے جو روڈ بند ہے اس کو فی الفور کھولا جائے اور مزید وہ ہر قسم کی کانوائیوں سے اور اس ساری صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ عامر رضا، سہر عالمی نیٹ ورک، پارا چنار۔
جی ناظرین، عامر رضا کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ وہاں پر جو دھرنا جاری ہے اس حوالے سے لوگوں کے جذبات و احساسات کیا ہیں وہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سرت حسین صاحب،
جی ہاں، آواز آ رہی ہے؟
ڈاکٹر عابد صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ یہ علاقہ چونکہ جغرافی طور پر بہت حساس ہے اور جو یہاں پر سی پیک کا روٹ ہے اس حوالے سے بھی بعض ایسی طاقتیں جو سی پیک کو اچھا نہیں سمجھتی، برداشت نہیں کر سکتی، شاید ان کے بھی کچھ یہاں پر جو ہے وہ تحفظات ہیں، مفادات ہیں جو مختلف طریقوں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو جب ایک عالمی سازش بھی اس کے پس پردہ ہو سکتی ہے تو پھر پاکستان کی حکومت اور سیکورٹی فورسز، کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟
اصل میں وہی بات ہے کہ جب عالمی طاقتیں کوئی پروگرام بناتی ہیں تو یہاں کے جو ہے حکمران یا ریاستیں ان کے ساتھ مل کے یہ پروگرام آگے بڑھتی ہیں۔ تو سپیک کا مطلب یہی ہے کہ چین کا سپیک کا جو سلسلہ ہے وہ پارا چنار ہی سے سپیک کا روڈ اور ریلوے ٹریک جو ہے گزرتا ہے۔ تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ چائنا کامیاب ہو جائے، اس کے لیے سارے نخرے ہو رہے ہیں۔ میں نے اشارتاً کہا تھا کہ بیرونی اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، اس سے پہلے بھی 1987 سے جب سے یہاں سے بڑی جنگوں کا سلسلہ جاری ہے ضیاء الحق کے زمانے سے، تو اسی زمانے سے یہ ہمارے لیے کبھی کہیں پہ کیمپ بنانے کی بات کرتے ہیں، کہیں کبھی کہیں پہ، تو یہ سلسلہ اسی وقت سے ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی جو لوکل پشتو کے شعرا ہیں ان کے شعر بھی پڑے ہیں کہ ہم بارڈر سے شروع ہو کر علی زہ تک اتنے ٹائم میں پہنچیں گے، فلان جگہ نماز پڑھیں گے، فلان جگہ کھانا کھائیں گے، ایک ذہنیت تکفیریوں کی بنا کر اس کے پشت پہ بیٹھے ہیں اور یہ مسلسل 40 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب تو ان کی انتہا ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پانچ مہینے کا، چونکہ پہلے بھی 5 سال محاصرہ رہا تھا لیکن اس وقت افغانستان کا بارڈر کھلا تھا، اب کی بار تو افغانستان کا بارڈر بھی چونکہ ان ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہ بھی سیل کر دیا ہے۔
جی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مسرت حسین صاحب۔ حیدری صاحب، آپ نے خیالات سنے دونوں مہمانوں کے، تو جب اس قسم کی عالمی سازشیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پارا چنار کے عوام کو یہاں سے نکال کر اس علاقے پر کسی نہ طریقے سے کنٹرول حاصل کرنا ہے تاکہ اس علاقے کے عوام کو یہاں سے نکال کر اپنے مقاصد کو پورا کیا جا سکے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارا چنار کی وہی صورتحال ہے جو اس وقت غزہ کی ہے کہ جس کو چاروں طرف سے محاصرہ کر کے وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، پارا چنار کو ایک اور غزہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں دو رائے، لیکن آپ نے کہا کہ عالمی سازش، اس میں بھی دو رائے نہیں کہ ایک عالمی سازش ہے تاکہ وہاں جو ہے یہ تاثر دیا جائے کہ یہاں جو ہے شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
جی
دیکھیں، پارا چنار پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے جو دائی تھے شہید عارف حسین الحسینی، ان کا شہر ہے۔
جی
شہید عارف حسین الحسینی نے اتحاد بین المسلمین کے لیے کافی کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں الحمدللہ جو ہے شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، تکفیری جو ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈالے یا شیعوں پر حملے کرے تاکہ جو ہے یہ تاثر دیا جائے کہ ان کے خلاف جو ہے اہل سنت نے حملے کیے ہیں۔
جی
لیکن وہاں کے عوام الحمدللہ اس حد تک باشعور ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں کے جو شیعہ اور سنی ہیں وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں،
بھائی چارگی
میں صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے درمیان جو ہے آپس میں رشتے داری
بھی ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن عالمی سازش کے تحت ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس علاقے کے جو ہے خطرناک طریقے سے ایک سازش کے ذریعے جو ہے اس حد تک جو ہے اس علاقے کے حالات کو خراب کیا جائے تاکہ لوگ وہاں مجبور ہو جائیں وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے۔ لیکن 6 مہینے سے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بھائی کوئی بھی اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے،
جی
آپ نے دیکھا کہ غزہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں مصر میں یا اردن میں جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ کھنڈرات منظور ہے، یہ ہماری آبائی سرزمین ہے، ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ تو ان کی بھول ہے، چاہے عالمی سازشیں جو بھی جو ہے, اگر ان کا یہ نقشہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے پارا چنار کو ہم خالی کرائیں گے, تو ان کی بھول ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے علاقے کو خالی نہیں کرائیں گے اور وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے. وہ قبائلی علاقہ ہے اور آپ کو معلوم کہ قبائل جو ہے اپنی سرزمین سے کس حد تک جو ہے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کوئی عملی اقدام کریں, کیونکہ دیکھیں عوام نے جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں, اس لیے کہ آج تک دیکھیں جس بھی جو صورتحال ہوئی ہے, جتنے بھی جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں, لوگ مارے گئے ہیں, لیکن عوام جو ہے شیعہ سنی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کھڑے نہیں ہوئے. اب بھی جو ہے شیعوں کا بھی یہ کہنا ہے, سنیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بلکہ جو ہے ہمارے درمیان جو اختلافات ڈالنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ عالمی سامراج کی جانب سے اور تکفیری دہشت گروہ کو جو ہے وہ آگے لا کر جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں, تاکہ جو ہے تکفیری دہشت گرد گروہوں کی طرف سے جو ہے حملے کرائے جائیں اور حملوں کے بعد جو ہے شیعہ تیش میں آ کر جو ہے کوئی اقدام
اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا جائے.
لیکن الحمدللہ آج تک جو ہے, یعنی آج تک جو ہے اس قسم کی صورتحال جو ہے جو بنی ہے وہاں پہ, اس میں جو ہے وہ اپنے جو سازشی منصوبے ہیں اس میں ناکام رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھ گئے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں, وہاں کے باسی ہیں, کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے قبائل کو, چاہے وہ شیعہ قبائل ہو یا سنی قبائل ہو, ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے پہلے جرگے انہوں نے منعقد کیے, آپ جو ہے حکومتی اس سے ہٹ کر جو ہے جرگے منعقد کریں, تاکہ اس قسم کی سازشوں کو آپ ناکام بنائیں. اور دوسری جانب اگر جو ہے وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے, اسے بھی یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے جو ہے عالمی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, اس لیے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی علاقہ, چاہے وہ پارا چنار ہو یا کوئی علاقہ ہو, اگر ناامن ہو تو اس سے جو ہے دوسرے علاقوں پر بھی جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے, اور اثرات مرتب ہونے کے بعد جو ہے حالات جو ہے خراب ہوں گے. تو حکومت کی پالیسی بھی یہ ہونی چاہیے اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں پورے پاکستان میں دھرنے دیے گئے تھے پارا چنار کے مسئلے کے حوالے سے, حتیٰ خود پارا چنار میں بھی جو ہے کئی عرصے تک جو ہے وہ دھرنے جاری تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دھرنوں کے دوران کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کوئی جو ہے فائرنگ نہیں ہوئی, کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا نہیں گیا. یہ پرامن تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے, اور اس دھرنے ہم اپنے مطالبات کے حق میں دے رہے ہیں, ہم مجبور ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ راستے بند ہیں. دیکھیں تعلیمی ادارے بند ہیں
جی,
دکانیں بند ہیں, لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, جو مستقبل کے معمار ہیں جو اس وقت ان کو اسکولوں میں کالجوں میں ہونا چاہیے تھا, وہ اس وقت محصور ہو کر اپنے گھروں میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں.
جی.
تو اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے یا اس قسم کی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ہے ایک ٹھوس منصوبے کی ضرورت ہے, اور جب تک جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے اثرات جو ہے خدا نخواستہ دوسرے علاقوں میں بھی پڑ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں دو صوبے جو ہے, خاص طور سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ مساجد ہو یا سڑکوں میں ہو, حتیٰ خود سیکورٹی فورسز ابھی کوئٹہ میں دو دن قبل جو ہے ایف سی کی گاڑی کے قریب جو ہے وہ دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد جو ہے زخمی ہوئے. اسی طرح جو ہے خیبر پختونخوا میں آئے دن جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں.
جی.
لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت وہ دعویٰ کرتی ہے کہ افغانستان سے جو ہے اس کی کڑیاں ملتی ہیں, وہاں سے دہشت گرد آ کر جو ہے اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن حکومت کو چاہیے کہ دہشت گردوں کو لگام دیں.
بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد بنگش صاحب, مسرت حسین صاحب آپ کا شکریہ, غلام عباس حیدری آپ کا شکریہ, پروگرام میں تشریف لائے, مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے, حالات سے آپ کو کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل ہوئی. نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ پارا چنار کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہیں, ان کی مشکلات کو بھی حل ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
Thank you.